کام کر رہے ہیں اور اس کی تنقید ذرا سا موقع پاتے ہیں تو کرتے ہیں. مسلمانوں کی تدریب, مسلمانوں کا قتل, مسلمانوں کو کی بھوک مارنے کی ہزاروں تدبیریں, بھوکوں مارنے کی تدبیریں کرنا, یہ سب ان کی ہمیشہ کی کارستانیاں رہی ہیں اور رہیں گی. پرانے زمانے سے بغداد جبکہ اندلس مسلمانوں کا تھا, اس وقت بھی انہوں نے بہت سے ایسی حرکات کی جن پر ان کو باقاعدہ قتل کیا گیا, مارے گئے. آخر زمانے میں ہٹلر نے ان کی اچھی خبر لی, جس کو اب تک وہ لے کر کے روتے رہتے ہیں, اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے ان کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے روتے ہیں. یہ سب قصے سنا کر کے دن ہمیشہ صدیوں میں ہمارے اوپر ظلم ہوا, لیکن جب ان کو موقع ملا تو اپنے دانت دکھا کر کے مسلمانوں کو اپنا تخت مشق ظلم کا بنا رہے ہیں. بارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں جو لوگ نصارہ ہیں وہ بھی مسلمانوں کا قتل عام جائز سمجھتے ہیں. تاریخ گواہ ہے اور ہر زمانے کی سچی تاریخ اس پر گواہ ہے. ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام تھا کہ اگر کوئی شخص داہنے تمہارے گال پر, تمہارے حد پر, تمہارے داہنے رخسار پہ تھپڑ مارے تو بایاں رخسار بھی اس کے سامنے کہ تو بھائی مار لو کوئی بات. یہ ہے تعلیم حضرت عیسیٰ کی. لیکن وہ لوگ اگر آپ ان کے لیے ایک چھوٹا سا چھوٹی سی کنگری پہنتے ہیں تو 7000 گرام کا بم ڈالنے کے لیے آپ کے اوپر تیار ہوتا ہے. یہ دین اگر دین رہا ہے تو اس دین کو ہمیشہ کا دین رہنے کا حق نہیں تھا. پیارے رسول کی سنت میں ہے کہ کسی جانور کو, ایک بلی ہی ہے, اس کو بھوک مارنا جائز نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأۃ فی النار بے حرا, ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو ستا کر کے وہ جہنم میں داخل ہوئی, کیونکہ اس نے اس کو باندھ دیا غصے میں, نہ اس کو کھانا دیا, نہ اس کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کیڑے مکوڑے کھا کر کے زندہ رہے. مر گئی, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے کہیں تو ایک اونٹ تھا, اس نے شکایت کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معجزہ دلائل النبوہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار, نبوت کی دلائل دلیلوں میں یہ کتابیں لکھی جو لکھی گئی, اس میں ذکر ہے صحیح روایت میں کہ اونٹ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے, اس کو بلا کے لاؤ. بلا کے لائے لوگ, اور انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں, اس نے مجھے میرے سامنے شکایت کی تمہاری, کہتا ہے کہ میرا مالک کھانے کو نہیں دے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہے پیارے رسول رحمت للعالمین بن کر کے آئے. بغیر اگر کوئی شخص کوئی ایسے جانور کو مار رہا ہے جس کا کھانا جائز نہیں تو اس کو مارنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی جانور کو باندھ کر کے نشانہ بنا رہا ہے, اسلام میں اس کو منع کیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دین جس کو ہمیشہ رہنے کا حق تھا وہ دین اسلام ہے الحمدللہ, جس میں عدل ہے, جس میں انصاف ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو ظلم کا بدلہ اسی حد تک, ولا تعتدوا, اسی حد تک اس کو بدلا دو, لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. ظلم کر کے, ظلم کا بدلا لے کر کے تم ظالم نہ بنو. قصاص, کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا, ایک کے بدلے 10 کو نہیں قتل کیا جائے گا. 10 نے ایک کو قتل کیا ہے تو سب کو قتل کیا, کیونکہ سب مجرم ہوئے. تو یہ ایک ایسا دین کامل ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی ضرورتیں انسان کی, بڑی سے بڑی ضرورتیں پوری کی گئی ہیں. اس وجہ سے اس کو ہمیشہ کا دین ہونے کا حق تھا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو خاتم الادیان, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الادیان, خاتم الانبیاء بنایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء, نیند سے اٹھ کر کے فوراً ہاتھ بغیر دھوئے ہاتھ پانی میں نہ ڈالے. ہوتا ایسا تھا عام طور پر, اس زمانے میں تو چوٹیاں ہیں, نلکے ہیں, سب کچھ ہیں جن کو آپ کھول کر کے دھو سکتے ہیں بغیر پانی میں ہاتھ ڈالے. لیکن پرانے زمانے میں بڑے حکموں کا پیالہ ہوتا تھا, نظارہ جس کو کہتے ہیں, یا قدا ہوتا تھا, یا بڑا سا حوض ہوتا تھا, پتھروں کو کاٹ کر کے. روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے پاس ایک کھدا ہوا بڑا سا, بڑی سی چٹان تھی کھدی ہوئی جس میں پانی بھر دیا جاتا تھا, لوگ ہاتھ سے اس میں وضو کرتے تھے. خود زمزم کے بارے میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل عباس اس حوض, کھلے حوض میں پانی بھر دیتے تھے, لوگ ہاتھ سے ڈال نکال کر کے اس کو ہاتھ ڈال کر کے نکالتے تھے اور اس میں پانی پیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر جب آئے تو آپ نے وہاں جیسے لوگ پانی پیتے تھے اسی طرح جا کر کے پانی پینے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت عباس نے فرمایا اللہ کے رسول ان الناس یجعلون ایدیہم فی لوگ اس میں ہاتھ ڈال کر کے پانی پیتے ہیں آپ کے لیے اور فضل کو فوراً دوڑایا اپنے لڑکے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیزاد لڑکے بیٹے چچیزاد بھائی اور حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس ان کو کہا کہ اپنی ماں کے پاس سے جا کر کے خاص پانی لے آؤ پیارے رسول نے کہا لیا ہم اسی میں سے پئیں گے جس میں اکثر سب لوگ پیتے ہیں تو آپ نے ہاتھ سے نکال کر کے پانی پیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام عادت تھی اور یہی ان کو میسر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے خیال کرتے ہوئے کہا کہ نیند سے جا کر کے فوراً آدمی برتن میں ہاتھ کو نہ ڈبوئے بلا یمس یا دبو بھی گنائے حتا یم سے رہا تراسن یہاں تک کہ تین بار اس کو دھو لے تین بار دھو لینے کے بعد ہاتھ کو پھر اس کے بعد ہاتھ ڈال کر کے نکال کر کے وضو کرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو بڑا سا حوض ہے پتھر کھدا ہوا ہے چٹان بدی ہوئی اس میں پانی بھرا تو اس کیسے دھوئے اس کا طریقہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر برتن چھوٹا ہے تو اس کو اڈیل کر کے ہر مرتبہ اڈیلنے میں تو پریشانی ہوگی لیکن شروع میں اہتمام سے احتیاط سے اڈیل کر کے تین مرتبہ ہاتھ دھو لیجیے پھر اس کے بعد اس میں سے ڈال کر کے ہاتھ دھوئیے اس میں سے نکال کر کے کلی کیجیے اس میں سے ہاتھ نکال کر کے چہرہ دھوئیے اور دیگر آزاد دھوئیں تو یہ طریقہ حتا ہے اب سے رہا تراس فعم نہ ہو آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی وجہ یہ ہے کہ لا یدری اس کو نہیں معلوم آئی نہ باقت دو اس کا ہاتھ کہاں رات گزارے یہ کنایا ہے اشارہ ہے سمجھنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کسی مکروہ جگہ پر اس کا ہاتھ رات میں گیا امید کی حالت میں آدمی کھجاتا رہتا ہے ہاتھ آگے پیچھے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے کپڑے کے اوپر کپڑے کے اندر ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اس وجہ سے دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ پانی کو گندا ہونے سے بچانے کے لیے ہاتھ کو بغیر دھوئے اس میں نہ ڈالیں یہ عام حکم ہے جب اگرچہ کیونکہ پیارے رسول نے جب حکم یہ شبہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے ہاتھ کسی مکروہ جگہ پر سے گزرا ہو تو اگر آدمی کے ہاتھ میں جان بوجھ کر کے نجاست لگی ہوئی تو بدرجہ اولا پانی میں ہاتھ ڈالنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بغیر ہتھیلی کو تین بار یا جس حد تک ضروری ہے نہ دھو لے وان لقیت ابن صبرہ رضی اللہ عنہ اللقیت ابن صبرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اسبغ الوضوء وضوء کو کامل کرو اس باب الوضوء پورے طور پر وضوء کرنے کا مطلب ہے کہ آغا وضوء کو پورے طور پر دھو ایسا نہ ہو کہ بعض اعضا کے بعد حصے خشک رہ جائیں اسبغ یہ اس بار ہے اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دس مرتبہ دھوئیں نہیں ایک ہی بار اگر پانی پہنچ جاتا ہے تمام اعضا میں تو اس بار ہو گیا پیارے رسول نے ایک بار بھی دو بار بھی آخری تین بار آپ نے ایک ایک اعضا کو دھویا ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ اعضا کو پورے طور پر آپ دھوئیں وخلل بین الاصابع انگلیوں کے درمیان خلال کرو خاص طور پہ جبکہ پانی کم ہوتا ہے تو آدمی کو اس کی ضرورت ہے خلال انگلیوں میں کرنے کا کس کیا طریقہ کوئی بھی طریقہ ہو یہ طریقہ ہو یہ طریقہ ہو کسی طریقے سے بھی خلال کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں ڈالنا خلال ناک جو کہتے ہیں خلال ہو دانتوں کے بیچ سے نکل تو خلل بین الاصابع یعنی خلال کرو انگلیوں کا انگلیوں کے درمیان انگلیوں کو ڈالو پانی اگر زیادہ ہے تو اس کی خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے یا آدمی کے ہاتھ میں کوئی خاص ایسی چیز طباخ ہے آٹا گوندتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی رہ جائیں بقایا آٹے وغیرہ کی یا سیمنٹ وغیرہ کا کام کرتا ہے ایسی حالت میں ضرورت پڑتی ہے یہ آدمی خاص توجہ کے ساتھ اعضا کو دھوئے کبھی کبھی ان موڑوں پر بھی چیزیں رہ جاتی ہیں جیسا کہ بعض روایت میں حدیث میں آیا ہے فطرت کی چار دس چیزوں میں جہاں دکھ رہے ہیں غسل و رواجب دوسری روایت میں رواجب کہتے ہیں اور کے انگلیوں کے پور کے اوپر کے حصے کو عربی زبان بہت ہی وسیع زبان ہے انگلیوں کے پور کے اوپر کے حصے کو کیا کہتے ہیں رواجب اور اندر کے حصے کو براجب حدیث شریف میں دونوں لفظ آئے ہیں فطرت کی چیزوں میں دس چیزیں فطرت میں ہیں غسل و رواجب غسل الرواجب اور غسل البراجم، یعنی یہ کہ اندر اور باہر سے انگلی کے کو اچھی طرح آپ دھو لیں. یہ تو مطلب اللہ کا شکر ہے کہ لوگ عام طور پر سخت کام ایسا نہیں کرتے ہیں، یا کرتے ہیں آج کل تو کوئی ایسی چیز پہن لیتے ہیں جس سے انگلیوں پر اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ تصور کریں کہ جو شخص رات دن مٹی میں اسی چمڑے کو ڈال کر کے گھولتا ہے، نکالتا ہے، یا کھیتوں میں کام کرتا ہے، تو اس کا چمڑا یا موڑ جو ہے اتنے موٹے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی چیز چپک سکتی ہے کہ پانی اس کے اندر نہ جائے. اس وجہ سے پیارے رسول نے خصوصی طور پر اس قسم کے حالات میں اس کی تاکید فرمائی ہے. تو خلال بھی کرنا یہ بھی سنت ہے اگر ضرورت ہو. ضرورت کے بغیر مطلب ہے کہ اگر پانی پہنچ جا رہا ہے تو اس بار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی خلال کر لے تو آدمی ایک سنت سے محبت رکھتے ہوئے اس کو اجر ملے گا. وبال عبد الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اوپر تک جا مبالغہ، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پانی ناک کے راستے سے حلق میں جائے تو زیادہ اچھا ہے. وبال عبد الاستنشاق کیونکہ یہ صفائی کے لیے سب سے اہم صفائی کا ذریعہ ہے. الا ان تکون صائما، ہاں اس حالت میں ناک میں آخر تک پانی نہ چڑھاؤ جب تم روزے سے ہو، کیونکہ روزے کی حالت میں خطرہ ہوگا کہ وہ پانی دوسرے راستے سے حلق میں چلا جائے، احتیاطی تدبیر رکھنی چاہیے. ولی ابی داود کی روایت، امام ابو داود کی ایک روایت میں ہے، لقیق بن سبراہی کی ایک روایت میں یہ ہوا، دوسری روایت میں ہوا، تیسری روایت میں کیوں ہوتا ہے کسی کو شبہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ ہی ہیں. کوئی مسئلہ آپ کو معلوم ہوا کسی مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ بیان کیا، کوئی ضروری نہیں کہ بیان ہی اسی لفظ سے ایک قصہ بیان کریں کہ ہم نے اس طرح دیکھا اس طرح دیکھا، دوسری مجلس میں اس کو بیان کریں گے، کچھ تھوڑا سا کبھی ایک جز چھوڑ دیں گے ضرورت کے وقت، جو چیز جس چیز کی ضرورت ہے اسی کو ذکر کریں گے تیسری بار چوتھی بار. یہ طریقہ ہے احادیث کا، اسی وجہ سے احادیث کا بھی بیان کرنے کا، اس وجہ سے ائمہ نے کہا کہ حدیث کی تقلید، یعنی حدیث کے ایک صحابی کی حدیث کو دس جگہوں سے جمع کریں گے تو پورا قصہ آپ کو پورے طور پر معلوم ہو جائے گا. تو یہاں ضرورت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امام ابو داؤد کی روایت میں ہے، اذا توضأت فمضمض، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنا جب کرو تو کلی ضرور کرو. اس سے بعض علماء نے لیا اور یہی بات صحیح ہے کہ مغمضہ یعنی کلی کرنا واجب ہے، کیونکہ پیارے رسول نے حکم دیا ہے، اور جس کی آیت شریف کو اگر لے کر کے وضو کا فوٹو مکمل کیا جائے تو وضو پورا نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاه، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو. چہرہ تو جو سامنے کا ہے آدمی کے، ناک کے اوپر، مونچھ کے اوپر اور پیشانی، یہ چہرے میں داخل ہے. اس میں کلی کرنے کا ذکر نہیں آیا ہے کہ کلی کرو تین بار یا ناک میں پانی چڑھاؤ. پیارے رسول نے اس کو اپنی حدیث میں بیان کیا. اس وجہ سے بہت ہی گمراہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں یا اہل قرآن ہیں اور پیارے رسول کی سنت کو نہ لے کر کے اپنا وضو اس طرح کرنا چاہتا ہے. اگر کر رہا ہے تو یقیناً علماء نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو متواتر ہیں، اس کو انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے. اس وجہ سے کوئی شخص کہے نہیں کلام پاک میں کلی کا ذکر نہیں ہے، کلام پاک میں ناک میں پانی چڑھانے یا جھاڑنے کا ذکر نہیں ہے، یا خلال کرنا کا ذکر نہیں ہے انگلیوں کے، یہ سب چیزوں کا انکار کر دے تو گویا وہ سنت کا انکار کر رہا ہے. واجب کا بھی بعض حالات میں انکار کرے گا فرض کا تو کافر ہونے کا فتویٰ علماء نے لگایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کا پورا طریقہ یہ ہوا کہ آپ جیسا کہ وضو مضمض کلی کریں، اور دوسری روایت میں آئے کہ ناک میں پانی چڑھیں. بالغ بالاستنشاق، حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ کس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم وجوبی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور کلی نہیں کر رہا ہے، ناک میں پانی نہیں چڑھا ہے، تو واجب کو چھوڑ کر کے وہ گناہگار ہوا، البتہ وضو ہو جائے گا، یعنی ناقص وضو، لیکن بہرحال وہ گناہگار ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم چھوڑ کر کے وہ گناہگار ہوا. وعن عثمان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته بالوضوء، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا بھی خلال کرتے ہیں. اگر داڑھی نہیں ہے کسی کے، یا داڑھی نہیں ہوگی، فطری طور پر داڑھی ہی نہیں ہوگی، یا یا یہ کہ اس عمر کو نہیں پہنچا ہے, بچہ ہے, مراہق ہے, داڑھی نہیں ہوگی ہے یا ہلکی ہے, تو پورے حصے کو دھونا لازم ہے, دھونا لازم ہے. اور اگر داڑھی ہے تو ہلکی داڑھی ہے پھر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے, اگر داڑھی داڑھی ہے اور گنجان داڑھی ہے تو اس کا ہونا واجب نہیں ہوا, لیکن اس کا خلال کرنا واجب ہوا. خلل بین الاصابع, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں خلل بین الاصابع, دوسری روایت میں حکم دیا ہے, جس وجہ سے اگر داڑھی گنجان ہے تو انگلیوں سے خلال کرنا. اسی طرح دوسری روایت میں ایک آیا ہے اس طرح کا کہ آپ نے پانی لے کر کے خلال کا, پانی کے خلال کا طریقہ, داڑھی کے خلال کا طریقہ یہ ہے, دوسری روایت میں جس کو بیہقی نے, اسی طرح اور امام ابو داؤد نے بھی دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک سے روایت کیا, یہاں ذکر نہیں کیا انہوں نے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضا, جب آپ وضو فرماتے تھے, اخذ کفا من ماء, ہتھیلی میں پانی لے کر کے لیتے تھے, فادخلہ تحت حنکہ, اپنے یہ نیچے کا تلوا جو ہے اس میں ڈالتے تھے آپ, یہ داڑھی کی صورت ہے, فخلل به لحیته, پھر اس کے بعد پانی ڈال کر کے آپ داڑھی کا خلال کرتے تھے, تو نیچے اور اوپر سے داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے, جو چیز سنت نہیں اس کو سنت کہی جاتی ہے, اور جو چیز سنت سے ثابت ہے اس کو اگر کسی نے کہہ دیا پرانے آدمی نے یہ سنت نہیں تو اس کا انکار کیا جاتا ہے. اس میں باقاعدہ کتاب بھی کسی نے لکھی ہے کہ داڑھی کا خلال سنت نہیں ہے, اور اس پر حدیث کے اعتبار سے, حدیث کو لے کر کے کسی مذہب سے پابندی لے کر کے نہیں, حدیث کو لے کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے. آپ اس کے لیے اگر دیکھنا چاہیں تو افکار المنن اور آثار السنن دو کتابیں ہیں, اس میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. حدیث شریف میں باقاعدہ آیا ہے, صحیح حدیث ہے, پیارے رسول خلال کرتے داڑھی کا, اور بعض مذاہب میں اس کا انکار کیا گیا کہ یہ سنت سے خارج ہے. بہرحال تو معلومات کے لیے بیان کر رہا ہوں, حدیث صحیح سے ثابت ہے, اس وجہ سے اس سنت کو حتی الامکان ادا کرنا چاہیے. وعن عبداللہ ابن زید, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بطول مدت فجعل يدلق ذراعیہ, پانی کا کتنا حصہ, اول تو یہ ہے, فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, وضو اور غسل کے وقت اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے, یہ ہے حکم کا, حکم اللہ تعالیٰ کا. اور تیمم جو ہے وہ وضو کی کا قائم مقام, وضو کا نائب ہے. کتنا پانی ہو تو وضو کرنا چاہیے, اگر آپ کے پاس پانی ہے صرف کلی کرنے کا تو کیا پورے کے لیے وضو کریں گے, پورے کے لیے تیمم کر دیں گے, کلی بھی نہیں کریں گے. حقیقت یہ ہے, ایک عام قاعدہ ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو, جس حکم پر عمل کرنے کا اشکار ہو وہاں تک عمل کرو. اب اگر آپ کے پاس ہاتھ دھو کر کے اور کلی کر کے چہرہ دھونے تک کا پانی ہے تو آپ اتنے تک کے لیے آپ دھوئیں, غسل کر, کیا نام ہے, آدھا دھو لیں, باقی کے لیے تیمم کر لیں. یہ ہے بعض علماء کا قول. بات کرتے ہیں کہ نہیں, جب پانی کافی ہی نہیں ہے تو پورے کے لیے تیمم کریں. دونوں مسئلے بہرحال اجتہادی ہیں, دونوں صحیح ہیں انشاءاللہ. رہا مسئلہ یہ کہ کتنا پانی ہو جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں, یا کم از کم جو پانی, کتنا پانی ہے جس سے وضو کر لینا جائز ہے. تو یہاں حدیث صحیح ہے, عبداللہ بن زید بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول خود یا بیتول سین الدین, دو تہائی مد کا حصہ آپ کے پاس پانی بھر کے لایا گیا تو آپ لے کر کے اور آزا کو ملنے لگے, بجا لدلو کو بھی ذرا آئی ہتھیلیوں پر اور پکچوں پر آپ کلائیوں پر ملنے لگے. پانی دو ایک مد کہتے ہیں, وسط متوسط قسم کے آدمی کے دونوں ہتھیلی بھر کے پانی. اب دونوں ہتھیلی بھر کے پانی کتنا ہوگا, 200 گرام ہوگا, 250 گرام ہوگا, جتنا بھی ہو بہرحال اس میں بھی کم, دو تہائی پورا مد نہیں, پوری دونوں ہتھیلیاں بھر کر کے نہیں, اس کی دو تہائیاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا, جہاں تک ہو سکے کلی کیا, اور اس کے بعد پھر پانی بہایا نہیں جا سکتا اس صورت میں, تو لے کر کے آپ نے اس کو ملنا شروع کیا. یہ بھی ایک وضو کا طریقہ ہے, پانی تھوڑا ہو تو آزائے وضو تک اس کو اس طرح پہنچا لیا جائے, کوئی ترک کر لیا جائے, یہ نہیں کہ پانی ٹپکنا ضروری ہے. اگر اس حد تک آدمی وضو کر سکتا ہے تو گویا اس کا وضو بھی صحیح ہے. لیکن اگر نہیں کر پا رہا ہے تو پورے طور پر وہ تیمم کرے گا. یا یہ کہ کلی اور چہرے تک دھونے تک اگر پانی ہے تو اتنے تک دھو لے گا اور باقی کے لیے مسا کرے گا. تو او پی اب سور سے مدن بجا ید لوگ ذرا یہ دیکھیے کتنی آسانی بھی اس کے اندر ہے کہ جب سختی ہے جب پانی پورا نہیں ہے تو کم از کم فتق اللہ مستطاط ہوں آزا کو تر ہی کر لیا جائے. یہ بھی پیارے رسول کی سنت سے ثابت ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں پانی جب تک دھو کر کے ٹپکنے نہ لگے اس حد تک پانی نہ ہو تو وضو کرنا جائز نہیں. یہ چیز بھی اس حدیث سے میل نہیں کھاتی ہے, اس حدیث کے خلاف پڑتی ہے. ہم کو دوران حل ہوا من الراس حملہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں یا نہیں. ان ہو زیادہ اللہ ابن زید بن عبد رب ہی کہتے ہیں ان نہ ہو رہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وضو کرتے دیکھا تو دیکھا کہ آپ اذنین یعنی کانوں کے لیے نیا پانی لیتے تھے غیر الماء الذي مسح احدہ براسه اپنے سر کے لیے جو پانی آپ نے لیا مسح کرنے کے لیے پھر کان کے لیے دوسرا نیا پانی لے کر کے وضو کیا. وہ ہوا عند مسلم من هذا الوجه اسی طرح مسلم میں روایت ہے مسح براسه بماء غیر فضل یدیه جو ہاتھ سے جو پانی ٹپک رہا تھا اس کے علاوہ پانی لے کر کے نیا پھر آپ نے سر کا مسا کیا. مسئلہ رہ جاتا ہے کہ آپ جس پانی سے سر کا مسا کیا ہے اسی پانی سے کان کا مسا کر سکتے ہیں یا نہیں. تمام اکثر روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا پھر اس کے بعد مسح براس ہی اوڑھ رہی ایک ہی پانی سے آپ نے سر اور دونوں کانوں کا مسا کیا. یہ آپ کا عام طور کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر. لیکن اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے نیا پانی لے کر کے کان کے لیے نیا مسا کیا الگ مسا کیا یہ بھی جائز ہے. یعنی آپ ایک ہی پانی لے کر کے سر کا بھی مسا کریں پھر کان کا بھی مسا کریں اور نہیں تو سر کا مسا کر کے پھر نیا پانی لے کر کے پھر کان کا مسا کریں. دونوں صورتیں جائز ہیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين. پیارے رسول اسی طرح تو ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول جب تمام انبیاء کی امتیں بھری ہوں گی محشر میں تو آپ اپنی امت کو کیسے بچانے کے. تو آپ نے فرمایا ان امتی ياتون. یہ سبب عروج حدیث پر بیان کیا گیا ہے. یہ میری امت کے لوگوں کی ایک خاص نشانی ہوگی. سیما لئی سطل احد غیرکم یہ خاص نشانی ہے. دوسری روایت میں پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ خاص ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم لوگوں کے علاوہ یا ہماری امت کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگی. وضو پرانے زمانے میں بھی رہا ہے, صلات پرانے زمانے میں بھی رہی ہے. وکان یأمر بالصلاۃ وکان عند ربہ مرضیا وضو بھی تھا لیکن وضو کے آثار کو چمکنے کا آدمی کے آزائے وضو کو وضو کے ذریعے سے چمکنے کی خصوصیت یہ پیارے رسول کی امت کی ہے, کسی دوسرے امت کی نہیں ہوگی. کیسے آپ پہچانیں گے اللہ کے رسول ان امتی یا دونوں یوم القیامت غرم محجرین من آثار لوگ. میری امت کے لوگ آئیں گے غرم ان کی پیشانی بھی چمکتی ہوگی اور ان کے آزائے وضو بھی چمکتے ہوں گے. اصل میں کہتے ہیں غرہ اور تحجیل یہ دو لفظ ہیں. گھوڑے کی خصوصیت یا گھوڑے کی عمدگی کا ایک نشان عربوں میں بھی تھا کہ اس کے چہرے میں چاندی ہو یعنی وہ سفید اس کے پیشانی میں سفید ہو کان کے بیچ اس کو غرہ کہتے ہیں. اسی طرح تحجیل کیا نام ہے پیر چاروں پیر یا بعض پیر اس کے سفید ہو. ہندوؤں کے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو عیب مانتے ہیں عجیب ہے اور عربوں کی یہ چیز اس کی خوبصورتی یا اس کی نجابت اس کی شرافت اور اس کی اچھائی میں شمار ہوتی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا کہ جس طرح یہ گھوڑے ہوتے ہیں ان کو آدمی اگر اس صفت کا گھوڑا ہو تو ہزاروں میں پہچانا جائے گا. اسی طرح میری امت کے لوگ آئیں گے ان کے آزائے وضو چمکتے ہوں گے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں اور میری امت کے لوگ میرے حلق پر آئیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اور دوسرے نہیں آئیں گے. دوسروں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آنے کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے. یہی لوگ آئیں گے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے آزائے وضو بھی ہوں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے ساتھ امیا مل مختار ازر خیرا امیا مل مختار ازر شرا ذرہ برابر چوٹی برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو چوٹی برابر کوئی برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. سر رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن میرے حوض پر اور میں حوض پر پانی پلاتا ہوں گا, اتنے میں اس حالت میں ان کو مجھ سے دور کیا جائے گا, جو ترجن دونی مجھ سے بھگائے جائیں گے تو میں کہوں گا اسے حابی اسے حابی, میرے ساتھی میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے جواب دیں گے انہم لیسوا من اصحابی انک لا تدری, اے پیارے رسول آپ کو نہیں معلوم, پیارے رسول میں نہیں جانتے تھے, جیسا کہ غلط عقیدے کے لوگوں کا عقیدہ ہے, انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے, دیکھیے وہاں بھی امکان ہے کہ اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں, لیکن چونکہ ایک بہت بڑا گناہ کر رکھا ہے اس وجہ سے اس کی بنا پر پیارے رسول کے حوض کوثر سے بھگائے جائیں گے. پیارے رسول کیسے کہیں گے کہ ہمارے ساتھی ہیں, پہچانے جائیں گے, امکان اس کا ہے کہ اسی وجہ سے پہچانے, اور دوسری شکل بھی ہو سکتی ہے, لیکن پیارے رسول نے فرمایا کہ ہمارے ساتھی ہیں تو فرشتے کہیں گے ان نقل تدریم حضرت مبارک, آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں دین میں ڈال دی ہیں, احداث کیا ہے, تو پیارے رسول فرمائیں گے صحفاً صحفاً یعنی دوری ہونے کے لیے صحفاً صحفاً لمن غیر آبادی, جس نے میرے دین کو بدل دیا میرے بعد اس وہ دور رہے, اس کے لیے دوری ہو تاکید فرمائیں گے. بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے رسول کی سنت پہ زندگی گزارنے, پیارے رسول کی سنت پر من مٹنے, پیارے رسول کی سنت پر ہمارا خاتمہ کرے اللہ تعالیٰ, اور قیامت کے دن پیارے رسول کی صحبت, پیارے رسول کے حوض کوثر سے پانی پلانے اور آپ کی شفاعت کا ہمیں شفاعت پیارے رسول کی ہمیں نصیب فرمائے. ان امتی یأتون یوم القیامۃ وهم محجلین من اثر لوگ فمن استطاع منکم ان یطیل غربته فلیفعل, اگر کوئی شخص چاہے اپنے اس چمک کو زیادہ سے زیادہ کرے یا لمبا کرے, فلیفعل تو کرے زیادہ سے زیادہ وضو, یعنی فلیکثر من الوضوء زیادہ سے زیادہ وضو کرے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے, وہ سمجھتے تھے کہ وضو کے اعضاء سے بڑھ کر کے زیادہ ہم دھوئیں گے تو ہمارا اور ہی زیادہ ہماری چمک پڑے گی, تو وہ سمجھتے تھے, یہی کہا علماء نے, اور یہی سمجھ زیادہ صحیح معلوم ہوتی, کیونکہ صحابی جو فعل کو کر رسول کے جس مفہوم کو بیان کریں وہ سمجھ دوسروں کی سمجھ سے افضل ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے پیارے رسول کے مزاج کو پہچانا, پیارے رسول کے ساتھ رات دن رہتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ جب دھوتے تھے تو پہنچوں تک دھوتے تھے, پیر جب دھوتے تھے تو کڈلی آدھی کڈلی تک, یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں تک دھو لیتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, پورے طور پر وضو کرنے کا کی یہ فضیلت ہے, اور اعضائے وضو کو زیادہ دھونا ضروری نہیں ہے, یہ فضیلت سنت کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دھوتے تھے کہنوں تک کہنیوں تک یا چہرہ گردن تک نہیں دھونا بلکہ چہرہ جو دھوتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مفہوم دونوں, یہ حدیث دونوں مفہوم کا حامل ہے, اس وجہ سے اگر کوئی شخص صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کے فعل کے مطابق آگے بڑھ کر کے دھو لے رہا ہے تو غلط نہیں کہا جائے گا, یہ نہیں کہا جائے گا اس نے اسراف کیا, نہیں, ایک صحابی ایسا کرتے تھے, امکان کے وقت ایسا کر لینے میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. ان شاء اللہ آپ پوچھ رہے تھے کچھ, جی وضو کا پانی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں, یہ مسئلہ ہے. یہ وضو کا پانی استعمال کرنے کا یا اس مستعمل وضو سے وضو کرنا یہ تو ثابت نہیں ہے, لیکن اس کو ناپاک کہنا صحیح نہیں ہے. مسئلہ جو علماء نے بیان کیا ہے الماء المستعمل, هل هو طاهر ام مطهر ام نجس, یعنی طاہر صرف ہے یا طاہر اور مطہر بھی ہے یا ناپاک ہے. تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وضو کا پانی, وضو سے جو پانی گرتا ہے وہ ناپاک ہے, پورے طور پر ان کو ناپاک کہا گیا ہے, یہاں تک کہ اور اس کی استدلال, اس کی دلیل انہوں نے دی ہے یا استدلال اس طرح کیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ, اور صحیح حدیث ہے, آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے یہاں اور اس کے چہرے سے یہاں تک کہ آنکھوں کے پپوٹوں کے اندر سے گناہ جھڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ ناخن کے اندر سے گناہ جھڑ جاتا ہے. تو پانی چونکہ سبب ہوا گناہ کو جھاڑنے کا, تو وہ گناہ ایک ایسی چیز ہوئی جو ناپاک, جس کو ناپاکی کا حکم دیا جائے گی, اس وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوا. حقیقت یہ ہے کہ پانی کو مستعمل, پانی کو ناپاک کہنا غلط ہے, کیونکہ بہت سی دلیلیں ایسی ہیں اور مجبوری آپ کو, آپ جب استعمال کر رہے ہیں, دھو رہے ہیں اعضاء کو, تو آپ کا کپڑا اعضاء پہ جاتا ہے یا کیا آپ کا یہ کپڑا اس پانی سے ناپاک ہوا ہے؟ نہیں، اگر کہتے ہیں کہ ناپاک ہے تو دھویا ہوئے پانی کپڑے میں لگ گیا تو کپڑے کو ناپاک ہونا چاہیے، کہتے ہیں یہ مجبوری کی شکل ہے، نہیں. اگر اس کے علاوہ دوسرے کا پانی، دوسرے کے وضو کا پانی اگر کسی کے اوپر گر جاتا ہے تو اس کو ناپاک کبھی کسی نے نہیں کہا ہے. اور بخاری وغیرہ نے اور دوسرے علماء نے بھی باب باندھا ہے کہ پانی، استعمال شدہ پانی، اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اس کی دلیل لی ہے انہوں نے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، صحابہ غزوہ حدیبیہ کے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے آپ کو حدیبیہ میں روک دیا اور کہا کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، جب آئے صلح کرنے تو انہوں نے، سہیل بن عمر نے جب دیکھا تو پیارے رسول وضو فرماتے تھے اور لوگ آپ کے وضو کا ایک ایک قطرہ لے کر کے اپنے ہاتھوں اور اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. وما تنخم نقابتا الا وقعت فی یدی رجل، جب آپ تھوکتے بھی تھے تو لوگ آپ کا تھوک اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہروں پر، اپنے جسم پر سبر مل لیتے تھے. تو انہوں نے دیکھ کر کے ان کے اوپر بہت ہیبت طاری ہوئی اور کہا کہ میں ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس کی، اس کے ساتھی جس طرح عزت کرتے ہیں وہ تمہیں آزاد نہیں چھوڑیں گے، یا ان کو آپ کے لیے لقمہ اجل کے لیے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان سے جان دے کر کے ان کی مدافعت کریں گے. تو ہیبت کاری ہوئی، پھر انہوں نے بہرحال صلح کیا سب نے. تو اس سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ اگر